السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
بچوں کے خون کے ہر قطرے کا حساب لیا جائے گا. پشاور اسکول پر حملے کی پہلی برسی کے موقع پر وزیر اعظم نواز شریف کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا، نئی دہلی.
پاکستان دہشت گردی سے بری طرح متاثر ہے. بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر کا بیان. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، امریکہ اور روس کے درمیان جنگ زدہ ملک شام کے بارے میں اختلافات کسی حد تک کم ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور ماسکو نے جمعے کو نیو یارک میں بات چیت کے تیسرے دور کے منصوبے کی حمایت کی ہے. اور امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر ترکی کے بعد عراق کے غیر اعلانیہ دورے پر پہنچے ہیں. اسرائیلی فورسز پر گاڑی چڑھانے کی کوشش کرنے والے 2 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے. اور امریکی کانگریس نے سن 2016 کے لیے مالی بجٹ کی منظوری دے دی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستانی وزیراعظم نواز شریف اور دیگر کئی سیاسی رہنماؤں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ پشاور آرمی اسکول پر دہشت گردوں کے حملوں کا بدلہ لیا جائے گا اور پاکستان کو دہشت گردی کی لعنت سے پاک کر دیا جائے گا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ پشاور اسکول پر حملے میں جان کی بازی ہارنے والے بچوں کے خون کا حساب لیا جائے گا. انہوں نے سانحہ پشاور کا 1 سال مکمل ہونے پر حملے کا نشانہ بننے والے اسکول میں منعقدہ مرکزی تقریب سے خطاب میں کہا کہ یہاں سب لوگ حملے میں ہلاک ہونے والے بچوں کو یاد کرنے کے لیے آئے ہیں.
آپ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہو گے، اور آپ سے میں یہ عہد بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے لہو کے ایک ایک قطرے کا حساب لیں گے، اور انشاءاللہ آپ کا لہو ایک نئے درخشاں پاکستان کی پیشانی پر ہمیشہ چمکتا رہے گا.
وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی ہے اور پاکستان کو امن کا گہوارہ بنایا جائے گا.
پاکستان کا گوشہ گوشہ امن کا گہوارہ بنے گا. علم کی شمع کو بجھانے اور اندھیرے پھیلانے والوں کا وجود ختم کر دیا جائے گا، اور پاکستان کا ہر شہر، ہر قصبہ، ہر گاؤں علم کے نور سے منور ہوگا. تعلیم کے دشمن انسانیت کے دشمن ہیں.
ان کا کہنا تھا کہ یہ وقت کا تقاضا ہے کہ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے. وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں جہالت کے اندھیروں کو ختم کر کے محبت اور رواداری پر مبنی پاکستان کی بنیاد رکھنا ہوگی.
16 دسمبر 2014 کا المیہ ہمارے دلوں کو چھلنی ضرور کر گیا، لیکن اس المیہ نے ہمیں آپس میں جوڑ دیا، ہمیں ایک دوسرے کے قریب کر دیا، ہمیں اتحاد اور دفاع کی لڑی میں پرو دیا. اب ہم پاکستان کی عزت و آبرو، پاکستانی قوم کی یکجہتی اور باہمی اتحاد و اتفاق کے لیے 16 دسمبر 2014 سے رہنمائی لیں گے. یہ دن ہمارے لیے روشنی کا مینار بنے گا.
دریا اثنا، اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے امریکی اور پاکستانی عملے نے 16 دسمبر 2014 کو پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملے میں بچھڑنے والوں کے احترام میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی. امریکی سفارت خانے کے ناظم الامور نے کہا کہ ہم تمام پاکستانیوں اور امریکیوں کے لیے ایک محفوظ تر اور پر امید مستقبل کے نصب العین کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر جد و جہد کرتے رہیں گے. سفارت خانے کے بیان کے مطابق امریکہ دہشت گردی کے خلاف جد و جہد میں پاکستان کی قربانیوں کا نہ صرف معترف ہے بلکہ انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پورے پاکستان اور بالخصوص خیبر پختونخوا صوبے میں پشاور آرمی اسکول پر دہشت گرد حملے کی پہلی برسی کے موقع پر سوگ منایا گیا. بیشتر تعلیمی ادارے بند رہے اور تعزیتی تقاریب منعقد ہوئیں. پشاور سے اس کی تفصیل دیں گے شمیم شاہد.
پاکستان کی تاریخ کی مہلک ترین دہشت گرد حملے کا 1 سال پورا ہونے پر اس واقعے میں جان کی بازی ہارنے والوں کو بدھ کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا. 16 دسمبر 2014 کو شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا کے مرکزی شہر پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر طالبان عسکریت پسندوں نے حملہ کر کے لگ بھگ 150 افراد کو ہلاک کر دیا تھا، جن میں اکثریت بچوں کی تھی. پورے ملک میں مختلف تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے، جبکہ اس سلسلے کی مرکزی تقریب دہشت گردی کا نشانہ بننے والے اسکول میں منعقد ہوئی، جہاں ملک کی سیاسی و عسکری قیادت سمیت اعلی فوجی اور سول شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر ہلاک ہونے والے بچوں کے والدین کو خراج عقیدت پیش کرتی ہوئی انہیں خصوصی اسناد پیش کی گئی۔ پشاور سمیت ملک بھر میں تعلیمی ادارے بند رہے اور ملک بھر میں سیکورٹی انتہائی سخت رہی۔ اس واقعے نے جہاں پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا، وہی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے رائے عامہ کو بھی ہموار کر دیا، اور سیاسی و عسکری قیادت سمیت تمام مکتبہ فکر نے پاکستان سے دہشت گردی و انتہا پسندی کے مکمل خاتمے کے لیے فیصلہ کن کارروائی کرنے کا عزم کیا۔ پاکستان کی نجی ٹی وی چینلز بدھ کو خصوصی نشریات پیش کر رہے ہیں، جبکہ ملک بھر میں پشاور واقعے میں مرنے والوں کی ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ انسانی حقوق سمیت مختلف غیر سرکاری تنظیموں کی طرف سے پشاور واقعے کی یاد میں ریلیاں نکالی گئی، جن میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین سے اظہار یکجہتی اور دہشت گردی کی مذمت کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے 122 اسکولوں کو آرمی پبلک اسکول حملے میں مرنے والے بچوں کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق پنجاب میں 10 جبکہ قبائلی علاقوں میں 5 اسکولوں کو بھی ان بچوں کے ناموں سے منسوب کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں پہلے ہی اسکولوں کو آرمی پبلک اسکول کے بچوں کے نام سے منسوب کیا جا چکا ہے۔ امریکہ نے بھی اس واقعے کا ایک سال مکمل ہونے پر پاکستانی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا ہے کہ وہ اس موقع پر متاثرہ خاندانوں سے یکجہتی کا اظہار کرتی ہوئے اس بزدلانہ دہشت گرد کارروائی کی مذمت کرتے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
کراچی میں رینجرز کی تعیناتی کے عرصے کی توسیع کا مسئلہ بالآخر طے ہو گیا ہے۔ سندھ اسمبلی نے مزید توسیع کی توثیق کر دی ہے، تاہم صوبائی حکومت نے رینجرز کی کاروائیوں کے سلسلے میں کچھ نئی پابندیاں عائد کی ہیں۔ کراچی سے رپورٹ دی ہے شہزاد حسین نے۔
پاکستان کے صوبہ سندھ میں رینجرز کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے بدھ کو سندھ اسمبلی میں قرارداد منظور کر لی گئی۔ رینجرز جو کہ ایک طویل عرصے سے سندھ میں موجود ہے اور ہر کچھ عرصے کے بعد ان کے قیام و خصوصی اختیارات کی توسیع کی جاتی ہے، اس بار میعاد ختم ہونے کے بعد ایک ہفتے سے زائد کا وقت گزرنے کے باوجود رینجرز کے سندھ میں مستقبل کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ حکومت سندھ کہتی آ رہی تھی کہ رینجرز کا معاملہ توسیع اور توثیق کے لیے سندھ اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، جبکہ دوسری طرف وفاقی حکومت اور صوبے میں حزب مخالف اس بات پر زور دے رہی تھی کہ ہر بار کی طرح یہ معاملہ وزیر اعلیٰ کے ایک دستخط سے حل کیا جا سکتا ہے۔ بدھ کو کئی روز کے انتظار کے بعد بالآخر رینجرز کے حوالے سے قرارداد سندھ اسمبلی میں منظور کر لی گئی، لیکن حزب مخالف نے اس پر شدید احتجاج کیا۔ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج دورانی بولے، متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما خواجہ اظہار الحسن نے اسمبلی کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا،
تمام جماعتوں نے پہلے تو اجلاس کا بائیکاٹ کیا، آج ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہمیں فلور پہ بات کرنی تھی، ہم اس قرارداد کے اوپر بات کرنا چاہتے تھے، لیکن آج جمہوریت کا گلا گھونٹا گیا ہے، آج جمہوری اپوزیشن کا گلا گھونٹا گیا ہے، سندھ کی دوسری بڑی قومی جماعت کا گلا گھونٹا گیا ہے، سندھ کی باقی تمام جماعتوں کو بھی بولنے کے حق سے محروم کے رکھا گیا ہے۔
کوشش کے باوجود اپوزیشن کی تنقید پر پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف حاصل نہ ہو سکا۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق بدھ کو سندھ اسمبلی میں منظور کی جانے والی قرارداد میں رینجرز کو صوبے میں ایک سال کے قیام کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ ان کے اختیارات کو کم کر دیا گیا ہے۔ رینجرز دہشت گردوں پر تو ہاتھ ڈال سکے گی، لیکن دہشت گردوں کی مدد اور مالی معاونت کے شک میں کسی کو گرفتار کرنے سے پہلے رینجرز کو حکومت سندھ سے اجازت لینی ہوگی، اور اسی طرح کسی سرکاری دفتر پر چھاپے سے پہلے بھی رینجرز کو حکومت سندھ سے اجازت لینی ہوگی۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
بھارت میں متعین پاکستانی ہائی کمشنر عبدالباسط نے کہا ہے کہ ان کا ملک شدید دہشت گردی کا شکار ہوا ہے۔ وہ پشاور آرمی اسکول پر دہشت گرد حملے کی پہلی برسری پر منعقدہ ایک خصوصی تقریب میں تقریر کر رہے تھے۔ نئی دہلی سے رپورٹ بھیجی ہے سہیل انجم نے۔
اس وقت جبکہ پاکستان پشاور اسکول پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی پہلی برسی پر ہلاک شدگان کو یاد کر رہا ہے، بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبدالباسط نے کہا کہ ان کا ملک دہشت گردی سے بری طرح متاثر ہے۔ دنیا کا کوئی اور ایسا ملک نہیں جہاں دہشت گردی کی وجہ سے اتنا زیادہ تشدد برپا ہوا ہو۔ وہ پشاور اسکول حملے کی پہلی برسی پر منعقد ہونے والی تقریب میں بول رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت جبکہ ہم حملے میں ہلاک ہونے والے طلبہ کی یاد میں یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، ہمارے دل بہت زیادہ رنجیدہ ہیں۔ ہمیں اس بات سے بھی تکلیف پہنچی ہے کہ دیگر بہت سے ممالک ہمارے اس درد کو محسوس نہیں کر سکے جس سے پاکستان گزرا ہے۔ اس سے ہمیں بہت مایوسی ہوئی۔ عبدالباسط نے مزید کہا کہ دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں جو بے قصوروں کی ہلاکت کی اجازت دیتا ہو۔ پاکستانی ہائی کمشنر نے پشاور آرمی اسکول پر ہونے والے حملے کو پاکستان کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن لمحہ قرار دیا اور کہا کہ اس کے بعد سے دہشت گردی مخالف جنگ کافی آگے بڑھی ہے۔ اس حملے کے بعد انسداد دہشت گردی کے آپریشن ضرب عضب میں تیزی آئی ہے۔ عبدالباسط نے رنجیدہ لہجے میں معصوم طلبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے فرشتوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی اور اس قربانی نے دہشت گردی مخالف جنگ کو مہمیز کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردوں کو اچھے اور برے میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، ان میں کوئی فرق نہیں، ہر ایک معصوم کی ہلاکت دہشت گردانہ کارروائی ہے اور اس کارروائی کا خاتمہ ضروری ہے۔ یاد رہے کہ ایک سال قبل 16 دسمبر کو تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں نے پشاور آرمی اسکول پر حملہ کر کے 150 سے زائد لوگوں کو ہلاک کیا تھا، جن میں اکثریت بچوں کی تھی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکہ اور روس کے درمیان جنگ زدہ ملک شام کے بارے میں اختلافات کسی حد تک کم ہوتے نظر آتے ہیں، اور ماسکو نے وہاں سیاسی تبدیلی کے بارے میں اس جمعے کو نیو یارک میں بات چیت کے تیسرے دور کے منصوبے کی حمایت کی ہے۔ روس نے اس منصوبے کی تائید کا اعلان منگل کو دیر گئے اس کے بعد کیا جب امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف اور صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کی۔ کیری نے کہا کہ باوجود کہ شام کے تمام امور پر ہم ایک دوسرے سے متفق نہیں ہیں، لیکن اس کے بنیادی مسئلے پر ہم ایک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور روس ایک جیسے مسائل اور خطرات کی نشاندہی کرتے ہیں اور ان کا ایک جیسا نتیجہ چاہتے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ لیوروف نے کہا کہ ماسکو اور واشنگٹن دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں اضافے، زیادہ قریبی فوجی تعاون اور شام میں دہشت گرد تنظیموں کی نشاندہی کے لیے مل کر کام کرنے پر متفق ہیں۔ امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر نے بدھ کے روز عراق کا غیر اعلانیہ دورہ کیا، جو داعش کے خلاف جنگ میں مزید حمایت حاصل کرنے کی ان کی کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل۔
توقع کی جا رہی ہے کہ ایش کارٹر عراقی لیڈروں کے ساتھ ساتھ اپنے کمانڈروں سے بھی ملاقات کریں گے تاکہ داعش کے خلاف جنگ میں ان کے خیالات جان سکیں اور یہ کہ مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ کارٹر بدھ کی صبح ترکی سے عراق پہنچے، جہاں انہوں نے امریکی افواج سے خطاب کیا اور ایک بار پھر اس بات کو دہرایا کہ ان کا مشن مزید اقوام کو داعش کے خلاف جنگ میں شامل کرنا ہے۔ ایش کارٹر کا کہنا تھا، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کے ساتھ ساتھ جو پہلے سے ہی ہماری مہم میں شامل ہو چکے ہیں، ہم باقی دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ امریکہ آگے بڑھ رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بھر میں ہمارے اتحادی اور شراکت دار بھی آگے بڑھیں، اور یہ بات یورپ میں درست ہے اور خلیج میں بھی صادق آتی ہے، اور یورپ سے میری مراد تمام نیٹو ہے جس میں ترکی بھی شامل ہے۔ امریکی وزیر دفاع بدھ کے روز عراق میں صدر باراک اوباما کی ان ہدایات کے ساتھ پہنچے ہیں کہ داعش کو تباہ کرنے کی نئی راہیں تلاش کرنے میں تیزی پیدا کی جائے۔ وہ اپنے کمانڈروں اور عراقی لیڈروں سے ملاقاتوں کا ارادہ رکھتے ہیں، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عراق کے لیے امریکی امداد میں وسعت پیدا کی جائے، جس میں لڑاکا ہیلی کاپٹروں کی فراہمی اور مزید امریکی افواج کی روانگی شامل ہے۔ تاہم عراق میں موسم کی خرابی کے باعث ہوائی سفر میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ ایش کارٹر کن عراقی لیڈروں سے پہلے ملاقات کریں گے۔ کارٹر نے سعودی عرب کی جانب سے داعش کے خلاف 34 اسلامی ملکوں کے فوجی اتحاد کا خیر مقدم کیا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
منگل کی رات اس سال کے آخری مباحثے کے لیے ریپبلکن پارٹی کی جانب سے صدارتی امیدوار کی حیثیت سے نامزدگی حاصل کرنے کے امیدوار جب لاس ویگس میں اسٹیج پر نمودار ہوئے تو تمام نظریں ڈونلڈ ٹرمپ پر لگی تھیں۔ اس مباحثے میں توجہ کا مرکز سیکیورٹی اور دہشت گردی کے موضوعات تھے، جبکہ ہال کے باہر احتجاج کرنے والوں کا مطالبہ تھا کہ امیگریشن اور ملازمت کے مواقع پر بات کی جائے۔ وائس آف امریکہ کے ایلزبتھ لی اور مائیک سلیون کی رپورٹوں کے ساتھ مدثرہ منصر۔
امریکی ٹیلی ویژن سی این این پر اس مباحثے کا آغاز ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید سے ہوا، جب بش نے، جو رائیاما کے جائزوں میں مقبولیت کے لحاظ سے سب سے پیچھے ہیں، کہا یہ افراتفری پھیلانے والے امیدوار ہیں۔ ٹرمپ نے کہا انہیں اس کی توقع تھی۔ میرا خیال ہے جیب نے بڑی کوشش کی، خود انہیں مشکل کا سامنا ہے۔ ریپبلکن نیشنل کمیٹی کے شان سوائسر کہتے ہیں، میں چاہوں گا کہ سب لوگ اس پر توجہ دیں کہ ان کے بہترین امیدوار ہونے کی وجہ کیا ہے، اور پھر ہلری کلنٹن پر تنقید کریں، مگر یہ سب سیاست کا حصہ ہے اور اس ابتدائی انتخابی مہم کا حصہ ہے۔ مگر ریپبلکنز کی اکثریت ڈونلڈ ٹرمپ کے متنازع موقف سے خود کو دور کر رہی ہے۔ تاہم ریپبلکن نیشنل کمیٹی کے پرنس پریبس کا کہنا تھا کہ مباحثے کے بعد امیدواروں میں یکجہتی نظر آئی، خاص طور پر ٹرمپ اور کارسن کے درمیان، اور خاص طور پر ٹرمپ اور ٹیڈ کروز کے درمیان۔ کروز کی انتخابی مہم کے مینیجر چارلز سویٹ کا کہنا تھا کہ اس سارے عمل کے دوران ٹرمپ اور کروز دوست رہے ہیں، اور اسٹیج پر موجود تمام امیدواروں میں سینیٹر کروز زیادہ بادب رہے ہیں۔ یہی بات ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہی، مگر دوستی بھرے لہجے کے ساتھ ہی۔ کروز کی انتخابی مہم کے مینیجر چارلز سویٹ نے کہا کہ مسلمانوں کی امریکہ میں داخلے پر پابندی کی ٹرمپ کی پالیسی پر اختلاف موجود ہے۔ مسلمان پناہ گزینوں پر پابندی کے معاملے پر ان کا موقف ایک حالیہ اور واضح مثال ہے، جب انہوں نے با آواز بلند کہا کہ وہ ٹرمپ سے اتفاق نہیں کرتے۔ سینیٹر سمجھتے ہیں کہ پناہ گزینوں کے معاملے میں توجہ حقیقی خطرے پر ہونی چاہیے، جو عقیدہ یا مذہب نہیں بلکہ دہشت گرد خود ہیں۔ جس وقت یہ مباحثہ جاری تھا، وائس آف امریکہ کے مائیک سلیون کہتے ہیں کہ ہال کے باہر لوگ احتجاج کر رہے تھے، اور ان کا مطالبہ تھا کہ ترک وطن کی اصلاحات، بہتر اجرتوں اور سیاسی دشنام ترازی کے خاتمے کو موضوع بنایا جائے۔ ایک مقامی یونین لیڈر کے مطابق یہ انتخاب معیشت کے بارے میں ہے۔ دوسری جانب صف اول کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکہ کو ان غیر قانونی تارکین وطن کو بے دخل کر دینا چاہیے جن کی تعداد لاکھوں میں ہے، اور ہسپانوی سرگرم کارکن اس پر برہم ہیں۔ ڈولورس ہیورتا محنت کشوں کی رہنما ہیں۔ ہم انہیں یاد دلانا چاہتے ہیں کہ خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ جو کھانا آپ نے آج کھایا اسے کیلیفورنیا، ٹیکسس، اوہایو یا فلوریڈا میں کسی غیر قانونی طور پر آئے میکسیکن نے کھیت میں سے چنا تھا۔ محنت کشوں اور شہری حقوق کے گروپوں کی جانب سے احتجاج قدامت پسندوں کو بھی کھینچ لایا۔ میلیسا وائس ٹرمپ کی حامی ہیں، وہ کہتی ہیں، غیر قانونی تارکین وطن کو ملک میں داخلے سے روکنے کے لیے ہمیں جو کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ اگر اس کے معنی کوئی دیوار تعمیر کرنا ہے تو دیوار تعمیر کرنا ہوگی۔ جوں جوں جماعتیں نومبر سن 2016 میں انتخابات کی جانب بڑھیں گی، امیدواروں کی فہرست چھوٹی ہوتی جائے گی اور قومی سطح پر مباحثے تندی اختیار کر جائیں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عراقی پولیس کا کہنا ہے کہ سعودی سرحد کے نزدیک ملک کے جنوبی حصے میں مسلح افراد نے قطر کے ایک شکاری گروپ کے کم از کم 26 ارکان کو اغوا کر لیا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ درجنوں ٹرکوں پر سوار مسلح افراد نے بدھ کے روز شکاریوں کے کیمپ پر حملہ کیا۔ دو عراقی افسروں کو بھی گرفتار کر لیا گیا جو ان شکاریوں کی سیکیورٹی پر تعینات تھے۔ کسی نے فوری طور پر اس اغوا کی ذمہ داری کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز نے مغربی کنارے پر چھاپہ مار کارروائیوں کے دوران ان دو فلسطینیوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا جو ان کے بقول فورسز پر گاڑی چڑھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پولیس کی ترجمان لوبا سامری کا کہنا ہے کہ فورسز رملہ کے قریب قلندیہ پناہ گزین کیمپ میں مشتبہ افراد کی گرفتاری اور اسلحے کی برآمدی کے لیے چھاپے مار رہی تھیں کہ ان فلسطینیوں نے فوجیوں اور سرحدی پولیس پر گاڑی چڑھانے کی کوشش کی۔ کیمپ کے ایک فلسطینی کارکن راد حمدان نے مرنے والوں کی شناخت 21 سالہ احمد اور 29 سالہ حکمت حمدان کے طور پر کی ہے۔ اس واقعے میں 3 فوجیوں کے زخمی ہونے کا بھی بتایا گیا ہے۔ یمن میں باغیوں اور حکومت نواز فورسز نے فائر بندی کی خلاف ورزی کا الزام ایک دوسرے پر عائد کیا ہے، لیکن اس جنگ بندی معاہدے پر بدھ کے روز زیادہ تر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ الزامات میں حوثی باغیوں کی طرف سے زمینی لڑائی اور گولہ باری اور سعودی قیادت والے اتحاد کے فضائی حملے شامل ہیں۔ منگل کے روز یہ فائر بندی اس وقت عمل میں آئی جب اقوام متحدہ کی ثالثی میں سوئٹزرلینڈ میں یمنی حکومت اور باغیوں کے درمیان امن بات چیت شروع ہوئی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے مذاکرات کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ مہینوں سے جاری خانہ جنگی کے خاتمے کا یہ واحد راستہ ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ منگل کے روز جنوبی سوڈان میں خانہ جنگی کو شروع ہوئے 2 سال پورے ہو گئے ہیں۔ اگست میں امن کے ایک معاہدے بدستخط ہوئے تھے، لیکن اس پر عمل درآمد کی رفتار سست اور مسلسل اختلافات کے باعث گھمبیر رہی۔ ادیس ابابا سے وائس آف امریکہ کے مارتھا وین دیئر وولف نے اپنی رپورٹ میں اب تک کی صورتحال کا جائزہ پیش کیا ہے۔ تفصیلات نیلوفر مغل سے۔
گزشتہ 2 سال میں جنوبی سوڈان سے متعلق ہونے والے مذاکرات کے نتیجے میں بہت سے معاہدے ہوئے، لیکن وہ معاہدے 20 لاکھ سے زیادہ افراد کو بے گھر ہونے اور ہزاروں کو ہلاک ہونے سے نہیں روک سکے۔ انسانی ہمدردی سے متعلق اداروں کا کہنا ہے کہ 40 لاکھ سوڈانیوں کو خوراک کی قلت کا خطرہ درپیش ہے، جبکہ بہت سے افراد کو ممکنہ طور پر فاقہ کشی کا سامنا ہے۔ ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کا کہنا ہے کہ مسلسل لڑائی کی وجہ سے ایسے بہت سے لوگوں تک پہنچنا مشکل ہو رہا ہے جنہیں خوراک اور طبی دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے کے ایک عہدیدار کسورڈ گیب ایگزبیر کہتے ہیں کہ فنڈنگ بھی ایک مسئلہ ہے۔
They requested for a little over $340 million and this figure was only 20% funded.
انسانی ہمدردی سے متعلق کمیونٹی نے 340 ملین امریکی ڈالرز سے کچھ زیادہ کی درخواست کی تھی، اور نومبر تک اس رقم کا صرف 20% فنڈز کی صورت میں ملا تھا۔ تو آپ اس خلا کو دیکھ سکتے ہیں، ہم اپنی کارروائیاں صرف زندگی بچانے سے متعلق سرگرمیوں پر مرکوز ہونے پر مجبور ہیں۔ فنڈز کی صورتحال در حقیقت بہت غیر یقینی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ 2016 میں عطیات دینے والی کمیونٹی ہمیں بہتر طور پر مالی معاونت فراہم کرے گی۔ صدر سلوا کیر اور ان کے سابق نائب رک ماشار کے درمیان موجود سیاسی تنازع نے 2 سال قبل تشدد کی شکل اختیار کر لی تھی۔ ترقیات سے متعلق بین الحکومتی اتھارٹی یا ایگارڈ کے علاقائی بلاک نے تنازع کے آغاز کے بعد جلد ہی ثالثی کے لیے ایک ٹیم قائم کر دی تھی۔ ڈاڈا ڈسٹا ایتھوپیا کے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ سے منسلک ہیں، وہ پالیسی امور کے ایک تجزیہ کار ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ علاقائی بلاک کی مداخلت نے ایک ممکنہ قتل عام کو روک دیا ہو، لیکن وہ امن مذاکرات کے طریقہ کار سے متاثر نہیں ہوئے ہیں۔
It should have been done bottom up, grassroots level mobilization and reconciliations.
اس گفت و شنید میں نچلی سطح سے اوپر تک سب کی شمولیت اور مصالحتیں ہونی چاہیے تھیں۔ اس میں روایتی اقدار کو شامل کیا جانا چاہیے تھا، اور اس کے ذریعے مصالحتوں اور مجموعی عمل کے ایک مرکز کے طور پر ریاست کی تعمیر میں مدد ملنی چاہیے تھی، جو اس سے نہیں ملی۔ یہ صرف شراکت اقتدار کے بارے میں ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ڈسٹا کا کہنا ہے کہ اس مرحلے پر اب صورتحال کو تبدیل کرنے کے حوالے سے بہت دیر ہو چکی ہے۔ دونوں فریق اس فائر بندی کی خلاف ورزی کر چکے ہیں، جس پر وہ اگست میں متفق ہو گئے تھے۔ نومبر میں ایک عبوری حکومت کو تشکیل ہونا تھا، لیکن اس میں تاخیر ہوئی۔ باغیوں کی ایک ایڈوانس ٹیم کو دسمبر کے شروع میں دارالحکومت پہنچنا تھا، لیکن دونوں فریق اب ٹیم کے حجم کے بارے میں اختلافات کا شکار ہیں۔ ایتھوپیا ان مذاکرات کی میزبانی کرتا رہا ہے، اور علاقائی ملکوں کے سربراہ متعدد بار ذاتی طور پر کوئی بڑی پیش رفت لانے کی کوشش کر چکے ہیں۔ ایتھوپیا کی خارجہ امور کی وزارت کے ترجمان تیولدے مولوگیتا کہتے ہیں کہ دونوں فریقوں کو معاہدے پر عمل درآمد کے لیے زیادہ کوششیں کرنی چاہیے۔
It needs commitment on all parties. And that commitment should be forthcoming from everybody.
اس کے لیے تمام فریقوں کو وابستگی کی ضرورت ہے۔ یہ وابستگی ہر ایک کی جانب سے آنی چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق جنوبی سوڈان کے لیے، اس کے لوگوں کے لیے، امن و ترقی سے ہے، اور بلا شبہ علاقے کے لیے بھی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل امن معاہدے کی خلاف ورزی یا اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے لیے مزید پابندیوں کی دھمکی دے چکی ہے۔ وہ تنازع کے دونوں فریقوں کے 6 فوجی رہنماؤں پر پہلے ہی سفر کی پابندی لگا چکی ہے اور ان کے اثاثے منجمد کر چکی ہے۔ نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کامیاب ترین فلم بجرنگی بھائی جان کو صرف 2% لوگوں نے دیکھا۔ تفصیل جانتے ہیں فکر و فن میں۔
چل بیٹا سیلفی لے لے رے، چل بیٹا سیلفی لے لے رے۔
سلمان خان کی بلاک بسٹر فلم بجرنگی بھائی جان کے چرچے دنیا میں کہاں نہیں ہوئے۔ فلم نے آمدنی کے لحاظ سے تو کئی ریکارڈ توڑے ہی۔ اپنی کہانی کی بدولت ایک بھارتی لڑکی گیتا کو پاکستان میں 12 برس قیام کے بعد اپنے وطن جانے میں مدد بھی ملی، اور وہ بھی بہت شان و شوکت کے ساتھ، ورنہ جانے کتنے مزید سالوں سے انتظار کرنا پڑتا۔ عجیب اتفاق یہ ہے کہ صرف 2% بھارتیوں نے اس فلم کو سینما ہال جا کر دیکھا۔ انڈین ایکسپریس کے مطابق 300 کروڑ روپے کا بزنس کرنے والی بجرنگی بھائی جان کو دیکھنے کے لیے 130 کروڑ آبادی میں سے صرف 2% یعنی 3,21,00,000 لوگوں نے سینما گھروں کا رخ کیا، جبکہ 74.5 ملین افراد نے گھر بیٹھے ٹی وی پر ہی اس فلم کا مزہ لیا۔
منی تو بول نہیں سکتی؟ اچھا ایک کام کرتے ہیں کہ شہروں کے نام لیتے ہیں، اور اگر تیرا گھر وہاں پر ہوا تو تو ہاتھ اٹھا لینا۔ میرٹھ، فرید آباد، گوالیئر، جھانسی، پٹیالہ، امرتسر، جودھ پور، جے پور،
مراد آباد،
جھومری تلیا،
آسنسول،
پاکستان۔
اسے اپنے دیش واپس بھیجنے کا پربندھ کرو ترنت۔
کارنیول سینماز کے ڈائریکٹر اور سی ای او پی وی سنیل کا کہنا ہے کہ یہ بات بہت حیران کن ہے کہ صرف 2% لوگ فلم دیکھنے سینما گئے، اور فلم کی کمائی نے 300 کروڑ کا ہنسا عبور کر لیا۔ اگر ہم تھیٹر جانے والوں کی تعداد کو 5% تک لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بھارتی سینما کے لیے انتہائی منافع بخش ثابت ہوگا۔
ہندوستانی جاسوس کو کڑی سیکیورٹی میں رکھا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس کو یہاں سے سیدھا اسلام آباد شفٹ کیا جائے گا۔ تو کدھر شفٹ ہو رہا ہے یار، وہ دیکھو۔
جناب بالکل مینٹل ہے یہ۔
ہمارے پاس پاسپورٹ نہیں ہے نہ ویزا، لیکن وعدہ کرتے ہیں کہ اب تو ہم منی کو خود اس کے گھر چھوڑ کر ہی آئیں گے۔
ایسے ہیں بھیا بجرنگی،
زیادہ تر لوگ سینما کیوں نہیں گئے؟ سنیل کے مطابق ایسا اس لیے ہے کہ بھارت کی 50% آبادی کو سینما گھر میسر ہی نہیں۔ بھارت میں 1 ملین افراد کے لیے 7 سینماز ہیں، جبکہ امریکہ میں 100۔ بھارت میں ملٹی پلیکسز کی تعداد مجموعی تعداد کا صرف 15% ہے، باقی سینما سنگل اسکرین ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ فلمیں پروڈیوس کرنے والا بھارت سینما گھروں کی قلت کا شکار ہے۔
بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے اردو voa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب تلک تو پانا دے نہ بگڑی درز تیرے نہ جائے زوالی،
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے ایوان زیریں میں وقفہ سوالات کے موقع پر کہا ہے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے عمل کو جاری رکھے گا کیونکہ جنگ اس خطے کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ نئی دہلی سے رپورٹ دی ہے سہیل انجم نے۔
وزیر خارجہ سشما سوراج نے یہ اعلان کرتے ہوئے کہ جنگ متبادل نہیں، کہا کہ پاکستان کے ساتھ تجدید مذاکرات کا فیصلہ اس لیے کیا گیا کیونکہ دہشت گردی کو ختم کرنے کا یہی ایک واحد راستہ ہے۔ انہوں نے بدھ کے روز لوک سبھا میں اپنے دورے پاکستان اور بات چیت کے از سر نو آغاز کے بارے میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ جب روس کے شہر اوفا میں اور پھر حالیہ دنوں میں پیرس میں دونوں ملکوں کے وزراء اعظم نریندر مودی اور نواز شریف ملے تھے تو اسی وقت دہشت گردی کے موضوع پر مذاکرات کا فیصلہ دونوں ملکوں نے کر لیا تھا۔ انہوں نے وقفے سوالات کے دوران اپنے بیان میں کہا کہ ہم نے کہا کہ ہم اس لیے بات کر سکتے ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو، اس لیے بینکاک میں دونوں ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں نے بات چیت کی جس میں دہشت گردی کے مسئلے پر تبادلہ خیال ہوا، لیکن ایک میٹنگ سے تمام مسائل کا حل نہیں نکل سکتا، لہٰذا ہم مذاکرات جاری رکھیں گے۔ جب بی جے پی کے ایک رکن گنیش سنگھ نے پوچھا کہ کیا بھارت امریکہ کے ذریعے اسامہ بن لادن کے خلاف کارروائی جیسے کسی امکان کو تلاش کر رہا ہے تو سشما سوراج نے کہا کہ بھارت بقول ان کے پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں واقع دہشت گردانہ کیمپوں پر بات چیت کر رہا ہے کیونکہ جنگ کوئی متبادل نہیں۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ مذاکرات میں کوئی تیسرا فریق نہیں، دونوں ملک بات چیت کے ذریعے دہشت گردی کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکی محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ حالیہ چند مہینوں کے دوران افغانستان میں سیکیورٹی کے حالات خراب ہوئے ہیں اور حکومت مخالف طالبان نے افغان فورسز پر متعدد بار حملے کیے ہیں۔ اسلام آباد سے یہ ہے جلیل اختر کی رپورٹ۔
امریکی وزارت دفاع پینٹاگان نے کہا ہے کہ حالیہ مہینوں میں افغانستان کی سیکیورٹی صورتحال ابتر ہو رہی ہے۔ گزشتہ سال کے اواخر میں افغانستان سے بڑی تعداد میں امریکی فورسز کے انخلا کے بعد طالبان کی طرف سے افغان فورسز پر حملوں میں تیزی آئی ہے۔ پینٹاگان نے امریکی قانون سازوں کے لیے تیار کی گئی جائزہ رپورٹ میں کہا ہے کہ 2014 کے مقابلے میں رواں سال جنوری سے نومبر کے وسط تک افغان شہریوں کے جانی نقصان میں 27% اضافہ ہوا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق افغان فورسز لڑنے کے لیے تیار ہیں، تاہم ملک کے کچھ علاقوں میں نازک جبکہ دیگر میں بگڑتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال کا سامنا ہے۔ رپورٹ میں طالبان کی شورش میں تیزی کو امریکی، اتحادی، افغان فورسز اور عوام کے لیے بدستور خطرہ قرار دیا گیا ہے۔ افغانستان میں اب بھی 9,800 امریکی فوجی موجود ہیں جو انسدادی دہشت گردی کی کارروائیوں میں افغان فورسز کو معاونت فراہم کر رہے ہیں، تاہم امریکہ نے بڑے پیمانے پر افغانستان میں فوجی کارروائیاں ختم کر دی ہیں۔ امریکی وزارت دفاع کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی سلامتی کو مختلف گروپوں کی طرف سے خطرات درپیش ہیں جن میں زیادہ نمایاں طالبان اور حقانی نیٹ ورک ہیں، جبکہ دیگر میں القاعدہ اور داعش سے منسلک عسکریت پسند شامل ہیں۔ پینٹاگان کی جائزہ رپورٹ کے مطابق افغان سیکیورٹی فورسز کی کارکردگی اور گزشتہ 6 ماہ کے دوران غیر متوازن اور ملی جلی رہی ہے۔ دوسری طرف افغان سیکیورٹی فورسز نے پیر کی شام کابل میں ایک کارروائی کر کے 2 ٹن دھماکہ خیز مواد امونیم نائٹریٹ کو قبضے میں لے کر تباہ کر دیا۔ افغان نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی کا کہنا ہے کہ یہ مواد 20 تھیلوں میں چھپایا گیا تھا۔ افغان انٹیلیجنس کے ایک عہدیدار نے خبر ساں ادارے رائٹرز کو نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ قبضے میں لیا گیا مواد کار بم اور خودکش دھماکوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حالیہ مہینوں میں طالبان عسکریت پسندوں کی کارروائیوں میں متعدد افغان شہری اور سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔ گزشتہ ہفتے قندھار کے ہوائی اڈے پر ہوئے حملے میں لگ بھگ 60 افراد ہلاک ہو گئے تھے جن میں اکثریت عام شہریوں کی تھی۔ قندھار ایئرپورٹ پر حملہ رواں سال ستمبر میں افغانستان کے شمالی شہر قندوز پر طالبان حملے کے بعد دوسری بڑی کارروائی تھی۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اسلام آباد میں قائم امریکی سفارت خانے کے امریکی اور پاکستانی عملے نے 16 دسمبر 2014 کو پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملے میں بچھڑنے والوں کے احترام میں ریفل میموریل گارڈنز میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ اس موقع پر امریکی سفارت خانے کے ناظم الامور جوناتھن پریٹ نے کہا کہ دہشت گردوں کے ہاتھوں معصوم بچوں اور اساتذہ کے بہیمانہ قتل سے ہم سب کو شدید صدمہ پہنچا ہے اور ہم اس عظیم نقصان کی یاد منانے کے موقع پر پاکستانی عوام کے ساتھ شریک ہیں۔ پشاور آرمی اسکول میں دہشت گرد حملوں میں ہلاک اور زخمی ہونے والے طالب علموں کے خاندان اب بھی اپنے اس دکھ اور نقصان سے آزردہ ہیں اور وہ اپنے بچھڑے ہوئے بچوں کو یاد کرتے ہیں۔ اسلام آباد سے اس بارے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے ناصر محمود نے۔
پشاور میں ہوئے مہلک دہشت گرد حملے کو بدھ کو ایک سال پورا ہو گیا اور ان 12 ماہ کے دوران حملے کا نشانہ بننے والے اسکول کے بچوں کو سرکاری اور نجی سطح پر خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ اپنے اپنے انداز میں جاری رہا، لیکن ایک سال بعد ان والدین کا دکھ اب بھی اسی طرح تازہ ہے جن کے بچے علم کی روشنی لینے گئے تھے کہ انہیں دہشت گردی کے اندھیرے نے نگل لیا۔ فضل خان کا 14 سالہ بیٹا عمر جان بھی ان بچوں میں شامل ہے جو 16 دسمبر 2014 کو عسکریت پسندوں کی گولیوں کا نشانہ بنے اور زندگی کی بازی ہار گئے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ان کے عزم و ہمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے 2 دیگر بچوں کو اب بھی اسی اسکول میں پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں جہاں انہوں نے اپنا بڑا بیٹا کھویا۔
اسی کمپاؤنڈ میں جس میں یہ سینکڑوں کی تعداد میں بچے شہید ہوئے، سینکڑوں کی تعداد میں وہ زخمی پیرالائز کرپلڈ ہو گئے ہیں، اسی کمپاؤنڈ میں یہ بچے دوبارہ پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمارا کریج ہے، ہمارا حوصلہ ہے، ہمارے بچوں کا حوصلہ ہے، ہم نہ بھاگنے والے ہیں نہ ہم ڈرنے والے ہیں۔
لیکن انہوں نے کسی قدر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بچوں پر اس دہشت گرد حملے کا شدید نفسیاتی اثر بھی ہوا ہے۔
گورنمنٹ بھی تو کچھ کرے نا، ابھی یہ ان کی ریسپانسبلٹی نہیں بنتی تھی کہ ان کے لیے ایک دوسرا کمپاؤنڈ ٹوٹل ان کا ایٹماسفیئر چینج کر دیتے، اسی ہال میں، اسی کمروں میں، اسی بینچز پہ، اسی لائبریری میں، اسی جگہ پہ دوبارہ بچے اس قابل تو نہیں ہے کہ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایکچوئل پوزیشن تو ہمیں پتہ ہے، پیرنٹس تو ہم ہیں، ہمارے بچے ابھی تک وہ نیند میں ڈرتے ہیں، وہ رات کو اٹھ جاتے ہیں، تھوڑی سی معمولی سی آہٹ ہوتی ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کانوں کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
اسامہ ظفر کی عمر 15 سال تھی جب وہ اپنے دیگر ساتھی طلباء کے ساتھ آرمی پبلک اسکول میں دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ ان کے والد ظفر اقبال حکومت کی طرف سے روا رکھے جانے والے سلوک پر نالاں ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی۔
دیکھیں، والد کی حیثیت سے تو پھر میرا بہت زیادہ نقصان ہے، بہت زیادہ میرے مسائل ہیں، میرا جوان بچہ چلا گیا۔ اگر آپ گورنمنٹ بات کریں تو ہم اس سے بالکل خوش نہیں ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا لیے نہ جوڈیشل کمیشن قائم ہو رہا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایف آئی آر اور یہ جوڈیشل کمیشن قائم ہو جائے تاکہ ساری قوم کو پتہ لگ سکے کہ ان 154 شہادتوں کے پیچھے کون لوگ شامل تھے۔
لیکن بدھ کو پشاور میں ہی صوبائی حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے ان بچوں کے والدین کو یقین دلایا کہ ان کے تمام تحفظات کو دور کیا جائے گا اور اس ضمن میں جو کچھ ممکن ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں پشاور اسکول حملے کا نشانہ بننے والوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں اور مختلف تقاریب کا اہتمام کیا گیا۔ ان ریلیوں میں اسکول کے طلبہ کی ایک بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اسلام آباد میں ایک ایسی ہی ریلی میں شریک 6ٹی جماعت کے طالب علم جیسن نے اپنے جذبات کا اظہار کچھ یوں کیا۔
یہ بہت برے لوگ ہوتے ہیں، ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ دوسرے لوگوں کو اپنی چیزوں کے لیے مار دیتے ہیں، یہ بہت بری بات ہوتی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اس طرح کے انسیڈنٹ دوبارہ نہ ہو، کیونکہ اس طرح ہمارے بہن بھائی کی ڈیتھ ہو رہی ہے، پاکستان کے مستقبل کی موت ہو رہی ہے۔
ریلی کے شرکا نے دہشت گردی کے خاتمے اور بچوں کی تعلیم کے حق میں کتبے اٹھا رکھے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ بچوں کو تعلیم دے کر ہی معاشرے سے انتہا پسندانہ رجحان کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اس دہشت گرد حملے نے اسکول کے بچوں کے ذہنوں پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ اسلام آباد سے عشرت سلیم نے بہت سے لوگوں سے انٹرویوز کیے، ان کا خلاصہ۔
گزشتہ سال پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے دہشت گرد حملے کو ملکی تاریخ کا بدترین سانحہ قرار دیا گیا۔ اس میں 120 سے زائد بچوں سمیت 150 افراد ہلاک ہوئے۔ ماہرین تعلیم و نفسیات کے مطابق جہاں اس سانحے نے اسکول کے بچوں اور ان کے لواحقین کو صدمے سے دوچار کیا، وہیں ملک بھر کے والدین اور بچوں پر بھی اس کا شدید نفسیاتی اثر ہوا۔ ماہر نفسیات ڈاکٹر آسما ہمایوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ زیادہ تر بچے خود ہی وقت کے ساتھ صدمے سے نکل آتے ہیں، مگر جن بچوں کو گھر میں مدد کی ضرورت ہو ان کے والدین کا آگاہ ہونا بہت ضروری ہے۔
کچھ پیرنٹس خود اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ وہ بچے کو بلا وجہ تسلیاں دیتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنا مکمل طور پہ خدشہ ذکر نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتا۔
ان کا کہنا تھا کہ بچوں کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں اپنے جذبات کا اظہار کرنے دینا چاہیے۔
ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے ہاں گھروں میں ٹی وی کے اوپر 24 گھنٹے کی ٹرانسمیشن چل رہی ہوتی ہے اور اس پہ سہانے کا بار بار ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اور جو گھر کے بڑے لوگ ہیں خاص کر کے والدین، وہ خود لگاتار ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ شاید کبھی کبھی اس بات کا اندازہ نہیں کرتے کہ ان کے آس پاس بچے بھی بہت کچھ ابزارب کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے ٹرانسمیشنز کو تھوڑا محدود ویونگ رکھنی چاہیے۔
پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ نفسیات میں ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر نعمانہ امجد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ جب دہشت گردی کا اتنا بڑا واقعہ معاشرے کے ایک بڑے حصے کو متاثر کرے تو اس سے معاشرے کی سطح پر ہی نمٹنے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے۔
مثلاً آرمی نے بہت اچھا وہ سانگ بنایا، بڑا دشمن بنا سکتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے، اس سے بچوں میں ایک ولولہ آیا، کیونکہ مشکلات تو بچوں نے پارٹیشن میں بھی جھیلی تھی اور مسائل میں بھی ہمیشہ بچوں کو بھی اس کا امپیکٹ آتا ہے، لیکن اگر آپ حوصلے کا درس دیتے ہیں تو وہ بچوں میں ایک پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف ان کی ہمت جانے لگتی ہے کہ ٹھیک ہے، ہم بے بس بھی نہیں ہیں اور ہم ہار ماننے والے بھی نہیں ہیں، کہ ہم ہمت قائم رکھیں، اسکول جاتے رہیں، اپنی پڑھائی کرتے رہیں، اور اگر ایک گر گیا تو اور لوگ بھی موجود ہیں اس میں، وہ اس طرح کے بہت سے میسج ہیں۔
ماہر تعلیم ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا کا کہنا تھا کہ اگرچہ دنیا کی تاریخ ظلم سے بھری ہوئی ہے، مگر بچوں پر ظلم نئی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک ایسی فکر پروان چڑھ رہی ہے جو بچوں کی اعصابی زندگی تباہ کرنا چاہتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب بچوں کا سامنا اس قسم کے ظلم سے ہوتا ہے جیسا کہ پشاور حملے میں ہوا، یا وہ اس کے بارے میں سنتے اور دیکھتے ہیں تو ان کی آرزوئیں اور خواب متاثر ہوتے ہیں، وہ اپنی صلاحیتوں پر اعتبار کھو دیتے ہیں اور ان میں ایک نفرت سی پیدا ہو جاتی ہے۔
کیا ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اپنے نصاب میں ایک ایسا بیانیہ لکھ سکیں جو نفرت کا جواب نفرت سے نہ دے، ظلم کا جواب ظلم سے نہ دے، بد زبانی کا جواب بد زبانی سے نہ دے، اور ہم کہیں کسی صورت سے یہ بتا سکیں کہ تہذیب جو ہے وہ سیاست سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے اور زیادہ اثر کرتی ہے، اور تہذیب کو قائم کرنے کے لیے اور تہذیب کو باقی رکھنے کے لیے تعلیم سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں۔
انہوں نے کہا کہ اگر ہم بچوں کے شعور کی سلامتی چاہتے ہیں تو ریاست کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کی زندگی کا احترام سکھائے اور وہ لوگوں کو ایک محفوظ زندگی کا وعدہ دے سکے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
انسدادی پولیو مہم کے ایک ڈاکٹر کو نامعلوم افراد نے گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ ڈاکٹر شریف پزنجو کا تعلق بلوچستان کے سیاسی گھرانے سے تھا۔ کوئٹہ سے رپورٹ ہمیں بھیجی ہے ستار کاکڑ نے۔
پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں تشدد کے دو مختلف واقعات میں انسداد پولیو مہم کے ایک مقامی عہدیدار اور ایک سیکیورٹی اہلکار ہلاک، جبکہ دو زخمی ہو گئے ہیں۔ کلات ڈویژن کے کمشنر محمد اکبر حریفال کے مطابق ضلع ہواران میں انسداد پولیو مہم کے سربراہ ڈاکٹر شفیع بزنجو مہم ختم ہونے کے بعد اپنے ایک رشتہ دار کے ہمراہ گھر جا رہے تھے کہ سستگان کے علاقے میں نامعلوم مسلح افراد نے ان کی گاڑی کو روکا اور انہیں زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی۔ اس دوران ہونے والی مزاحمت میں مسلح افراد نے ڈاکٹر شفیع پر فائرنگ کر دی، جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ حملہ آور موقع سے فرار ہو گئے، جن کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر شفیع وزیر اعلیٰ بلوچستان عبد المالک کے پولیٹیکل سیکریٹری خیر جان بلوچ کے بڑے بھائی تھے۔ ادھر شمالی ضلع پشین کے علاقے سرخاب میں لیویز کی ایک چیک پوسٹ پر مشتبہ دہشت گردوں نے جدید ہتھیاروں سے حملہ کیا اور فائرنگ کے تبادلے میں ایک لیویز اہلکار ہلاک ہو گیا۔ ضلع ہواران بلوچستان کے شورش زدہ اضلاع میں سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اور اسی علاقے میں ایک ہفتے سے عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن بھی جاری ہے، جبکہ عسکریت پسندوں کی طرف سے سیکورٹی فورسز کا ایک ہیلی کاپٹر مار گرائے جانے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ مقامی صحافیوں کے مطابق فرنٹیئر کور کا ایک ہیلی کاپٹر اتوار کو ضلع ہواران میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ کوئٹہ میں سیکیورٹی ذرائع نے اس واقعے کو فنی خرابی کا نتیجہ قرار دیا، جبکہ کلدم بلوچ عسکری تنظیم بلوچستان لیبریشن فرنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہیلیکاپٹر کو راکٹ سے نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کے جاری آپریشن میں اب تک 13 مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا بتایا گیا ہے۔ ستار کاکر، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
لیبیا کی حریف حکومتوں کے درمیان بدھ کے روز ایک امن معاہدے پر دستخطوں کی توقع تھی، لیکن عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ تقریب جمعرات تک کے لیے مؤخر ہو سکتی ہے، کیونکہ دو پارلیمانوں کے لیڈروں نے اس معاہدے کو کلی طور پر نامنظور کرنے کا اظہار کیا ہے۔ حریف پارلیمنٹ کے سربراہ عقیلہ صالح اور نوری ابو شاہین نے منگل کے روز اس کے بعد سے پہلی مرتبہ ملاقات کی، جب دونوں فریقوں نے طرابلس اور تبروک میں مقابلے کی حکومتیں قائم کیں۔ دونوں لیڈروں نے کسی بیرونی دباؤ کے بغیر لیبیا کے مسئلے کا حل تلاش کرنے پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی ثالثی میں مذاکرات کے کثیر ادوار کے بعد مخالف فریقوں کے درمیان امن معاہدہ طے پایا تھا، جس کا مقصد ملک میں استحکام قائم کرنا تھا، جو سن 2011 میں معمر قذافی کی معزولی کے بعد سے انتشار کا شکار ہے۔ امریکی کانگریس نے سن 2016 کے لیے 1.1 خرب ڈالر کے اخراجات کے بل کی منظوری دی ہے، جس میں مقبول انفرادی اور کاروباری ٹیکس کٹوتیوں میں توسیع کی گئی ہے۔ منگل کو دیر گئے ایوان کے اسپیکر پال رائن کے ساتھ ایک اجلاس کے بعد ریپبلکن ارکان نے بڑے اخراجاتی بل کی شیخوں کا اعلان کیا، جن میں ریپبلکنز کی تجویز پر امریکہ سے خام تیل کی برآمد پر 40 سال سے عائد پابندیوں کا خاتمہ کیا گیا، اور ڈیموکریٹس کی خواہش پر ہوا اور سورج سے توانائی پیدا کرنے والوں کو آئندہ 5 سال کے لیے ٹیکس میں چھوٹ دی گئی۔ امریکی محکمہ زراعت نے سینٹر فار ایگریکلچر اینڈ بائیو سائنسز انٹرنیشنل اور کینسس اسٹیٹ یونیورسٹی کے اشتراک سے صوبے پنجاب میں فصلوں کو نقصان پہنچانے والے کیڑوں پر قابو پانے کے حوالے سے 7 سے 11 دسمبر تک ورکشاپ مکمل کر لی۔ یہ ورکشاپ اس ضمن منعقد کی جانے والی کئی ورکشاپس کے سلسلے کی پہلی کڑی تھی۔ ورکشاپ میں جن زرعی کیڑوں کی روک تھام پر توجہ دی گئی، ان میں کھپرا کیڑا بھی شامل ہے، جو پاکستان میں ہر سال چاول کی فصلوں کو 30% تک نقصان پہنچانے کا سبب بن سکتا ہے۔ امریکہ اور روس کے درمیان جنگ زدہ ملک شام کے بارے میں اختلافات کسی حد تک کم ہوتے نظر آتے ہیں، اور ماسکو نے وہاں سیاسی تبدیلی کے بارے میں اس جمعے کو نیو یارک میں بات چیت کے تیسرے دور کے منصوبے کی حمایت کی ہے۔ روس نے اس منصوبے کی تائید کا اعلان منگل کو دیر گئے اس کے بعد کیا، جب امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف اور صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کی۔ کیری نے کہا کہ باوجود کہ شام کے تمام امور پر ہم ایک دوسرے سے متفق نہیں ہیں، لیکن اس کے بنیادی مسئلے پر ہم ایک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور روس ایک جیسے مسائل اور خطرات کی نشاندہی کرتے ہیں اور ان کا ایک جیسا نتیجہ چاہتے ہیں۔ لیوروف نے کہا کہ ماسکو اور واشنگٹن دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں اضافے، زیادہ قریبی فوجی تعاون اور شام میں دہشت گرد تنظیموں کی نشاندہی کے لیے مل کر کام کرنے پر متفق ہیں۔ امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر نے بدھ کے روز عراق کا غیر اعلانیہ دورہ کیا، جو داعش کے خلاف جنگ میں مزید حمایت حاصل کرنے کی ان کی کوششوں کا حصہ ہے۔ توقع ہے کہ کارٹر عراقی لیڈروں اور اپنے کمانڈروں سے ملیں گے، تاکہ داعش کے خلاف جاری مہم کا جائزہ لیا جا سکے اور یہ کہ اس کے لیے مزید کیا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ عراق میں رکنے سے پہلے کارٹر نے ترکی کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے امریکی قیادت میں اتحاد کے لیے ترکی سے مزید فضائی اور زمینی فوجی مدد کے لیے کہا، اور اس پر زور دیا کہ وہ اپنی سرحدوں کو مزید محفوظ بنائے تاکہ جنگجوؤں کو شام میں جانے سے روکا جا سکے۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف 34 ملکی اسلامی اتحاد بنانے پر سعودی عرب کے اعلان کا خیر مقدم کیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ آپ جانتے ہیں گزشتہ دنوں میں ماحولیاتی تبدیلی کی بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی، دنیا بھر سے ماہرین، پیرس میں سر جوڑ کر بیٹھے اور اپنے اس قرۂ عرض کو جو سب کا گھر ہے ماحولیاتی اثرات سے بچانے کے لیے گھر کے طور طریقوں میں تبدیلی کا معاہدہ طے کیا. اور عین جس وقت پیرس میں یہ کانفرنس شروع ہو رہی تھی بھارت اور چین دھند میں لپٹے تھے, اور جب یہ معاہدہ طے پا رہا تھا پاکستان میں دھند کی وجہ سے ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا. یہ دھند ہے کیا؟ کاروں اور دیگر ذرائع سے اٹھنے والا دھواں جس کے ذرات جم کر دھند کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ہوا میں آلودگی بڑھا دیتے ہیں, اور فضا کی یہ آلودگی جان لینے پر تلی ہے. سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے پیٹرک برائس کہتے ہیں,
So we know that when air quality is bad, hospital admissions go up for asthma, hospital admissions go up for cardiovascular disease. We know that mortality.
ہوا صاف نہ ہو تو ہسپتال میں دمے کے مریضوں کا داخلہ بڑھ جاتا ہے. اسی طرح دل کے امراض میں مبتلا لوگ ہسپتال میں زیادہ داخل ہوتے ہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ ہوا کی آلودگی زیادہ ہو تو مرنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہو جاتی ہے. سٹینفورڈ یونیورسٹی میں کی گئی تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے درجہ حرارت میں 1 درجہ سیلسیس کا اضافہ امریکہ میں سالانہ 1,000 افراد کی موت کا سبب بن جاتا ہے, اور دنیا بھر میں فضائی آلودگی سے 1 درجہ سیلسیس سالانہ اضافے سے 20,000 سالانہ اموات ہوتی ہیں. ایسے شہروں میں جہاں فضا صاف نہیں ہے سب سے زیادہ بچے اور معمر لوگ خطرے میں ہیں. پیٹرک برائس کہتے ہیں کہ ٹریفک کم ہو جائے تو فضا کی آلودگی بھی کم ہو سکتی ہے. ہم سائیکل کی سواری کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں, کار پول کر سکتے ہیں, یعنی بہت سے لوگ مل کر ایک کار میں کام پر جا سکتے ہیں. ہم بڑی گاڑیوں میں زیادہ لوگوں کے سفر کو فروغ دے سکتے ہیں. ٹریفک کا ہجوم کم کرنے کے لیے ہم جو بھی کریں وہ لوگوں کی صحت بہتر بنانے میں مددگار ہوگا. عالمی ادارے صحت کا اندازہ ہے کہ کھانے سے ہونے والی بیماریوں سے ہر سال تقریباً 5 لاکھ بچے موت کا شکار ہو جاتے ہیں, اور ناصاف پانی اس میں بڑا دخل رکھتا ہے. برائس کہتے ہیں, ضرورت ہے کہ ہم جانیں کہ آلودگی کن چیزوں سے ہوتی ہے. پانی صاف نہ ہو تو اسے پینے, اس میں نہانے اور کھانا پکانے کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں. یہ جان لینے کے بعد لوگوں کو بتایا جائے کہ وہ صاف پانی کیسے حاصل کر سکتے ہیں. برائس کہتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی طوفانوں کا باعث بھی ہے. سیلاب اسی سے آتے ہیں, اور سیلاب کے پانی میں زہریلے مادے شامل ہو کر فصلوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. جب خطرات اتنے زیادہ ہیں تو سوچنا ہوگا کہ ہم ذاتی طور پر اپنے ماحول کو کیسے بچا سکتے ہیں تاکہ ہمارے بچے ایک محفوظ زندگی گزار سکیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. سائنسدان برسوں سے گرین لینڈ میں برف کی اس تہہ کا مشاہدہ کر رہے ہیں جو 1.7 ملین مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے, اور دنیا میں انٹارکٹیکا کے بعد برف کی دوسری بڑی تہہ ہے. سائنسدان یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گرین لینڈ میں یہ برف کتنی تیزی سے پگھل رہی ہے اور پانی کہاں جا رہا ہے. اس کے لیے سائنسدان سیل کا استعمال کر رہے ہیں. اس جانور کی کمر پر ایک انتہائی جدید آلہ لگا کر گرین لینڈ کی برف کے نیچے اسے غوطہ لگانے پر مجبور کیا جاتا ہے جو 500 میٹر نیچے تک جاتا ہے, اور اس کے ساتھ لگے آلات پانی کا درجہ حرارت اور اس کا کھاری پن ریکارڈ کرتے ہیں. پھر پانی سے باہر یہ اعداد و شمار ایک سیٹلائٹ کے ذریعے نیو یارک یونیورسٹی کی چھت کے اوپر ایک موسمی مرکز یا ویدر اسٹیشن کو بھیجے جاتے ہیں. نیو یارک یونیورسٹی کے ڈیوڈ اولنڈ کہتے ہیں,
The reason that people are so interested in the water temperature at depth near these glaciers is because the water is basically either cool at the freezing point.
ان گلیشیئرز کے قریب گہرائی میں پانی کا درجہ حرارت معلوم کرنے میں لوگوں کی دلچسپی کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر پانی یا تو اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ نقطۂ انجماد تک پہنچتا ہے, یا نقطۂ انجماد سے کئی درجے گرم ہوتا ہے. اگر پانی ٹھنڈا ہو تو برف اس کی سطح پر بڑھتی جائے گی, لیکن اگر کئی درجے گرم ہو تو وہ مسلسل پگھلتی جائے گی, اور یوں سمندر کی سطح میں بتدریج اضافہ ہو جائے گا. روت مارٹرم ہالینڈ کے موسمیات کے انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہیں. وہ کہتی ہیں,
We have observations from satellites that show that the ice sheet in general is losing more ice every year than it is gaining. It is
not in satellites کے ذریعے ہمیں یہ معلومات حاصل ہوئی ہیں کہ عام طور پر برف کی تہہ میں اضافے سے زیادہ اس میں ہر سال کمی ہو رہی ہے. وہ ایسی حالت میں نہیں ہے کہ اس میں اضافہ ہو بلکہ اس کی حالت ایسی ہے کہ یہ بتدریج سکڑتی جا رہی ہے۔ اب اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ سیل پر لگے آلات کا کیا ہوگا تو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ آلات گوند سے جڑے گئے ہیں اور ایک سال بعد یہ خود بخود الگ ہو جائیں گے اور جانور کو نقصان بھی نہیں ہوگا۔ سائنسدانوں کے مطابق سن 1840 سے اب تک گرین لینڈ میں برف کی تہ میں 60% کمی ہوئی ہے اور زیادہ تر کمی گزشتہ 10 برسوں میں ہوئی ہے، اور آئندہ 100 برس میں اس کا 10واں حصہ بھی مزید پگھل گیا تو بے شمار شہر اور دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ سمندر کی سطح بلند ہونے کے باعث مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سائنسدان چاہتے ہیں کہ ان اعداد و شمار کو اتنا عام کیا جائے کہ انسان خود اپنی حفاظت کے لیے موسمیاتی تبدیلیوں پر توجہ دینے پر مجبور ہو جائے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے میں ہوں نکہت امان۔
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارا زمان۔ ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں ایک نیا پروگرام صدائے جہاں،
جس میں آپ سنیں گے سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ تو سننا نہ بھولیے گا صدائے جہاں، ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکیں گے ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com۔
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان۔
امریکہ شام اور عراق کے خطے کے دہشت گرد گروپ داعش کی جانب سے تیل کی تجارت اور نوادرات کی اسمگلنگ کی غیر قانونی کارروائیوں کو روکنے کا پختہ عزم رکھتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے امریکی محکمہ خارجہ کا ریورس فار جسٹس پروگرام ایسی معلومات کی فراہمی پر $50,00,000 تک کے انعام کی پیشکش کر رہا ہے، جن کے نتیجے میں داعش کے ذریعے اس کے لیے اس کی جانب سے یا اسے فائدہ پہنچانے والی تیل کی فروخت یا تجارت میں نمایاں خلل واقع ہو سکے۔ شام اور عراق میں داعش تیل سے منسلک غیر قانونی کارروائیوں اور آثار قدیمہ کی لوٹی ہوئی اشیاء کی اسمگلنگ سے لاکھوں ملین ڈالر کی رقم حاصل کر چکا ہے، جس کے نتیجے میں وہ معصوم شہریوں کے خلاف بربریت اور استبدادی سلوک کرنے کے قابل ہوا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ امریکی وزیر خارجہ نے ان معلومات کی فراہمی پر انصاف کے لیے ایک ایسے انعام کی پیشکش کی توثیق کی ہے جسے کسی دہشت گرد گروپ کے ذریعے یا اس کی جانب سے تیل اور نوادرات کی فروخت یا تجارت میں خلل اندازی کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ جس کسی کے پاس بھی تیل یا نوادرات کی ایسی اسمگلنگ کے بارے میں جس سے داعش کو فائدہ پہنچ رہا ہو معلومات ہوں، وہ اس ویب سائٹ یعنی www.rewardsforjustice.net کے ذریعے یا اس پتے پر ریورس فار جسٹس واشنگٹن ڈی سی 20520-0303 USA ایک خط کے ذریعے ریورس فار جسٹس کے دفتر سے رابطہ کر سکتا ہے۔ شمالی امریکہ میں موجود افراد اس فون نمبر پر یعنی 1-800-877-3927 پر کال بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کی تمام معلومات کو انتہائی خفیہ رکھا جائے گا۔ ریورس فار جسٹس پروگرام امریکی محکمہ خارجہ کا بیورو آف ڈپلومیٹک سیکیورٹی چلاتا ہے۔ 1984 میں اس کے قیام سے اب تک اس پروگرام کے ذریعے 80 سے زیادہ ان لوگوں کو $125 ملین سے زیادہ کی رقم ادا کی جا چکی ہے جنہوں نے ایسی قابل عمل معلومات فراہم کی جن کے نتیجے میں دہشت گردوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا سکا یا عالمی سطح پر دہشت گردی کی کارروائیوں کو روکا جا سکا۔ ہم سے ٹویٹر پر رابطے کے لیے یہ لنک استعمال کریں https://twitter.com/rewardsforjustice۔
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے۔
اور اب ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر نک آئیونوف۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ، جسے آپ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں سن بھی سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔